ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم
أيها الإخوة الكرام نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفسير ابھی آپ نے تلاوت سنی اور تلاوت واقعی دلوں کو نرم کرتی ہے اور بہت اچھا اثر جو ہے وہ چھوڑتی ہے اور سورۃ الانفال کی آیت نمبر 59 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ اور کافر لوگ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ بازی لے جائیں گے کیونکہ وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے اب آپ دیکھیے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اور نہ خیال کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اور وہ کفر کرنے والے کون لوگ مراد ہیں اس سے مراد جو ہے بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہود مدینہ ہیں اور منافقین ہیں اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پچھلی آیتوں کو دیکھیں تو غزوہ بدر پر تبصرہ چل رہا ہے نا اور غزوہ بدر میں کچھ لوگ تو میدان جنگ میں جو تھے وہ مر گئے ڈھیر ہو گئے کچھ قیدی ہو گئے اور کچھ ایسے بھی تھے جو کہ جنہوں نے شرکت ہی نہیں کی یا شرکت کی لیکن بچ نکلے تو اللہ رب العزت جو ہیں یہاں پر ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو بچ نکلے یا جنہوں نے شرکت نہیں کی اور جو ہے وہ اس طرح ان کی جان بچ گئی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہم لا یوجزون کہ یہ لوگ اپنی چلاکی سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اللہ جب پکڑنا چاہے گا تو ایک قدم یہ سرکا نہیں سکیں گے دنیا ہی میں پکڑ لیے جائیں گے ورنہ پھر آخرت میں اللہ ان کو گرفتار کر لے گا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی مجرم، وہ یہودی ہے، وہ منافق ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرق ہے اور گناہگار ہے، تو اگر وہ کسی مصیبت اور تکلیف سے نجات پا جاتا ہے پھر بھی توبہ نہیں کرتا اور اپنے جرم پر ڈٹا رہتا ہے، تو اس کی یہ علامت نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے چھوٹ گیا، نہیں، وہ ہر وقت اللہ کی گرفت میں ہے، اور یہ جو ڈھیل مل رہی ہے نا اس کو، یہ مت سمجھے کہ اس کو کوئی مہلت ملی ہے، بلکہ کیا ہے کہ یہ بھی اللہ کے عذاب اور مصیبت کی ایک شکل ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے آیت کے آخر میں کہ لا یوجزون اور عین جیم زا، عربی زبان میں اس سے مراد کیا ہے کہ عجز السید، کہ شکار قابو سے باہر نکل گیا، کہ جب یہ وہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا عجز السید، سعید تو شکار کو کہتے ہیں، تو وہ شکار کے پیچھے بھاگا لیکن شکار جو ہے وہ اس کے قابو سے نکل گیا، فاتح ولم یقدر علیہ، یعنی شکار نکل گیا اور اس کو پکڑا ہی نہیں جا سکا۔ تو یہاں پر یو جزون سے پہلے جب لا آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کافر ہیں، ایسا نہیں ہے یہ کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، یہ کوئی جو ہے وہ بھاگ گئے ہیں، انہوں نے عاجز کر دیا، بلکہ لا یو جزون، یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ رب العزت جو ہیں وہ مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں جنگی تیاری کا اور جہاد کے لیے اسلحہ اور سامان جنگ کی جو تیاری ہے، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں پر جو ہے وہ فرض ہے۔ فرمایا وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّتِهِمْ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تم لوگ تیار رکھو، کیا تیار رکھو؟ لہم، ان کے لیے، کن کے لیے؟ کافروں کے لیے، کہ تم لوگ کافروں کے لیے تیار رکھو، مستطعتم، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، جتنا بھی تمہارا بس چلے، جتنی تمہارے اندر قوت ہے، ہمت ہے، جو جتنے تمہارے حالات اجازت دیتے ہیں، تو اتنی تم تیاری رکھو۔ اور جو اہم بات ہے وہ کیا ہے کہ وہ تیاری کس میں رکھیں؟ من قوت، ان قوت میں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ قوت جو ہے اس سے مراد کیا ہے۔ اب ایک طرف اتنا ہی کافی ہے کہ وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ، کہ سامان جنگ کی تیاری کرو۔ اب سامان جنگ کی تیاری میں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی مَسْتَطَعْتُمْ، اب کیا ہے کہ یہ مت دیکھو کہ تمہارے مقابل کے پاس کیا ہے، یہ دیکھو تمہاری استطاعت کتنی ہے، قوت، مال، حالات، تو اتنا تم حاصل کرو جتنا تم کر سکتے ہو، وہ جمع کر لو گے تو اللہ کی پھر رحمت اور اللہ کی فتح اور نصرت تمہارے شامل حال ہو جائے گی۔ دوسری بات، پھر اس سامان کی جو تفصیل بتائی ہے اس میں قوت کا لفظ سب سے پہلے استعمال کیا، تو مقابلے کی قوت جمع کرو، اس میں تمام جنگی سامان، اسلحہ، سواری، اپنے بدن کی ورزش، جو فنون جنگ کا سیکھنا، یہ سارا اس کے اندر آتا ہے قوت۔ یعنی ہر زمانے، ہر ملک اور مقام کے اعتبار سے قوت مختلف ہو سکتی ہے۔ اس زمانے کے اسلحہ کیا تھا؟ اس زمانے کا تیر، تلوار، نیزے، ہے نا، گھوڑے وغیرہ اس زمانے میں تھے۔ پھر بندوق اور توپ کا زمانہ آیا، اب بموں کا آ گیا، راکٹوں کا آ گیا، میزائل کا آ گیا، ہے نا، حالات مختلف ہیں نا۔ تو قوت میں یہ سب چیزیں شامل ہیں کہ اس زمانے کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اس زمانے کے مطابق مستطعتم، آج کے زمانے کے لوگ جو ہیں وہ ایٹمی قوت، ایٹم کا دورہ ہے، تو ٹینک ہیں، لڑاکا طیارے ہیں، کشتیاں ہیں جو پانی کے اندر چلتی ہیں، جنگی ایسے جہاز جو پانی میں سفر کرنے والے ہیں، سب چیزیں قوت کے اندر جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو اصل بات کیا ہے کہ اس طرح کا علم اور فن کو سیکھنا، اور نیت یہ ہو کہ اسلام اور مسلمانوں کا دفاع کرنا ہے اور کفار کا مقابلہ کرنا ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ عبادت بن جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ جو پچھلی آیتیں جو آپ نے پڑھی تھی تو اس میں کیا تھا کہ غدار قوم اگر معاہدے کو توڑتی ہے تم بھی معاہدہ توڑ دو، اگر وہ پورا کرتی ہے تم بھی معاہدہ پورا کرو۔ اب یہاں پر ساتھ ہی کیا کہا جا رہا ہے کہ جب معاہدہ اگر وہ توڑیں گے تو کیا کریں گے, جنگ کریں گے نا, تو تمہیں بھی جنگ کے لیے جو ہے وہ تیار رہنا چاہیے, ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھنا چاہیے. جہاں تک ممکن ہو جو دشمن تمہارا کھلا ہوا ہے, چھپا ہوا ہے, مضبوط ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, تو اس کی تیاری کے لیے تمہیں ہر وقت جو ہے وہ اپنے گھوڑوں کو باندھ کر رکھنا چاہیے, تو اللہ تمہیں اس کا پورا پورا اجر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نیزے, تلوار, تیر, جنگی گھوڑے استعمال کیے جاتے تھے, اور دفاعی سامان میں ڈھال, زرہ اور خود وغیرہ شامل ہوتے تھے, اور جنگی تربیت کے لحاظ سے پہلا نمبر تیر اندازی کا تھا. مسلمانوں کی جنگی ترتیب اور سامان جنگ کے جو استعمال اور فراہمی تھی اس کا آپ اندازہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ آپ نے منبر پر یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ قوت سے مراد تیر چلانا ہے. آپ نے اسے تین بار دہرایا اور فرمایا, سن لو, اللہ تمہیں زمین میں فتح دے گا اور محنت سے کفایت کرے گا, لہذا کوئی بھی تم میں سے اپنے تیروں سے کھیلنے میں سستی نہ کرے. پھر ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے تیر اندازی سیکھی پھر اسے چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں, یا اس نے نافرمانی کی. یہ امام مسلم کی روایت ہے. پھر آپ نے ایک موقع پر جو ہے وہ قبیلہ اسلم کی ایک جماعت کے پاس سے آپ گزرے, وہ تیر اندازی کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے بنی اسماعیل, تیر اندازی کرو, بے شک تمہارے باپ بڑے تیر انداز تھے اور میں بنی فلاں کے ساتھ ہوں. اب دوسرے رفیق نے اپنے ہاتھ روک لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم تیر اندازی کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا, ہم کیسے تیر پھینکیں, آپ تو ان کے ساتھ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تیر اندازی کرو, میں سب کے ساتھ ہوں. یہ بخاری کی روایت ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو گھوڑے گھڑ دوڑ کے لیے تیار کیے گئے تھے, آپ نے ان کی دوڑ حفیاء سے سنیت الوداع تک, یعنی ایک دو جگہوں کا نام لیا کہ وہاں سے وہاں تک ان کی دوڑ لگوا کر دیکھی کہ یہ کیسا دوڑتے ہیں, اور جو تیار نہیں کیے گئے تھے ان کی دوڑ مسجد بنی زریق تک مقرر فرمائی, اور میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے گھوڑے دوڑائے تھے. یہ بخاری کی روایت ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ اس سے ہمیں پھر کیا بات پتہ چلتی ہے کہ زمانے کی حالات کی مناسبت سے مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ جنگی تیاری جو ہے وہ کرنی چاہیے, کہ تمہارے پاس سامان جنگ اور ایک سٹینڈنگ آرمی جو ہے وہ ہر وقت موجود رہنی چاہیے, تاکہ بوقت ضرورت جو ہے وہ جنگی کاروائی جو ہے وہ کی جا سکے, اور ایسا نہ ہو کہ دشمن حملہ کر دے اور اس وقت مسلمانوں کے پاس جو ہے جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو. اور آج کا اگر دور دیکھیں تو یہ تیر اور تلوار کا دور نہیں ہے, بلکہ یہ کلاشنکوفوں اور میزائلوں اور بموں کا دور ہے. تو مسلمانوں کو بھی ان جدید آلات سے پوری طرح آگاہ ہونا چاہیے, ان کے استعمال کی تربیت ہونی چاہیے, اور پھر اس میں جو ہے مسلمانوں کو غفلت نہیں برتنی چاہیے. اب دیکھیے کہ یہ ویت نام میں امریکہ جو ہے وہ شکست کھا گیا, کئی سال وہاں پہ جنگ کی, اور حالانکہ امریکہ کے پاس جو ہے وہ اسلحہ بھی جدید تھا اور سامان بھی کثرت سے تھا, لیکن ویت نام کے پاس تو ایسی چیزیں نہیں تھی, تو شکست کیوں کھا گیا؟ اس کی ایک وجہ کیا بتائی جاتی ہے کہ ویت نام کے لوگ جو تھے بعض ایسے علاقوں میں جہاں صرف گھوڑے ہی چل سکتے تھے, گھوڑوں کے ذریعے وہ جنگ میں حصہ لیتے تھے اور اپنا اسلحہ جو تھا نا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے تھے, اور امریکہ اس راستے کو کاٹ نہیں سکا کیونکہ اس کے پاس اس کی تیاری نہیں تھی. تو اس سے پھر کیا بات پتہ چلتی ہے کہ موقع کی مناسبت سے حالات کے مطابق جو ہے وہ تیاری کرنی چاہیے. تو یہاں پہ قوت, تو قوت میں جو ہے وہ مال بھی آ جاتا ہے, زبان بھی آ جاتی ہے, کیونکہ زبان بھی ضروری ہے کہ زبان آتی ہو, ہے نا. پھر اس میں قلم بھی آ جاتا ہے, تحریر کے ذریعے مقابلہ کرنا. پروپیگنڈے کا دور ہے نا آج کل, ہے نا. میڈیا بہت اہم ہے کہ اس میں بھی ہمارا جو ہے وہ پیسہ بھی لگ رہا ہو اور میڈیا بھی ہمارے ہاتھ اور کنٹرول میں ہو. تو پروپیگنڈا کے ذریعے بعض لوگ ہارے ہوئے کو جیتا ہوا ثابت کرنا چاہتے ہیں نا, تو یہ ساری چیزیں اہم ہیں قوت کے اندر. پھر مزید اس کی اللہ رب العزت تفصیل بتا رہے ہیں, وَمِرْ رِبَاطِ الْخَيْلِ, اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اس زمانے میں گھوڑے اہم تھے. اب بھی بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پہ گھوڑوں کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے, جو پہاڑی علاقے ہیں اور اندرونی علاقے ہیں, ریگستانی علاقے ہیں. تو گویا کہ اس کی بھی تفصیل جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کو تیار رکھو, کہ ترہبونا بہی, کہ تم ان کے ذریعے سے دشمن کو خوف زدہ کرو. ترہبونا, ان کو ڈراؤ, ان کو خوف زدہ کرو. تو اب مراد کیا ہے, یہ کیوں جو ہے یہ تیاری رکھنی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موقع کی مناسبت سے مسلمانوں کے پاس جنگی قوت ہونی چاہیے, اور اگر دشمن جو ہے اس کے پاس ایٹم بم ہے تو مسلمانوں کے پاس بھی اس کی صلاحیت ہونی چاہیے. ایسے کوئی سائن یا معاہدہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں ہم نہیں بنائیں گے, کیونکہ اگر استعمال اس کا نہ بھی کیا جائے ایٹم بم کا, لیکن یہ کہ جب دشمن کو پتا ہے کہ اس کے پاس ہے اور ان کے پاس بھی ہے, تو وہ حملہ کرنے کی جو ہے وہ جرت ہی نہیں کرے گا. تو یہاں پر گویا کہ دشمن کے مقابلے کی تیاری جو ہے اس کا حکم دیا جا رہا ہے. ترہبونا بھی, تم ان کے ذریعے سے ان کو ڈراؤ, جو بھی تم جنگی تیاری کر رہے ہو اس کے ذریعے ان کو ڈراؤ. کیوں؟ عدو اللہ وعدوکم, وہ اللہ کے دشمن ہیں اور وہ تمہارے دشمن ہیں. وآخرین من دونہم, اور کچھ دوسرے بھی ہیں جو کہ اس کے علاوہ ہیں. اور آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ صرف یہی دشمن نہیں ہیں, بلکہ دشمن میں اور لوگ بھی شامل ہیں جو کہ اس کے علاوہ ہے. اور وہ کون تھے؟ جیسے غزوہ بدر کے موقع پر کافر تھے, ہے نا, مشرکین تھے. تو اس کے علاوہ جو لوگ ہیں, پھر اس میں کون سے شامل ہیں؟ اس میں یہودی بھی, پھر یہود و نصارہ سے جنگیں ہوئی, پھر اس کے بعد روم ہے, ایران ہے, رہتی دنیا تک جتنے لوگ ہیں وہ سارے اس میں جو ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہیں مسلمانوں کو یاد دلا رہے ہیں, ان کو اہمیت بتا رہے ہیں کہ تیر اندازی ہے یا گھڑ سواری ہے یا جنگی گھوڑے ہیں یا ایٹم بم ہے, جو بھی تیاری ہے موقع کی مناسبت سے جو ہے وہ مسلمانوں کو کرنی چاہیے. کیونکہ آج ایک دشمن ہے, کل دوسرا دشمن ہوگا, پرسوں تیسرا دشمن ہوگا. قریش تو روزے اول سے ہی دشمن تھے نا, اور بہت سے ایسے تھے جو پس پردہ تھے, جس میں یہود بھی ہیں, منافقین بھی ہیں, پھر کیسر و کسرا کے لوگ, اور پھر رہتی دنیا تک جو لوگ. لا تعلمونہم, تم ان کو نہیں جانتے, اللہ یعلمہم, اللہ ان کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا, مجھے پتا ہے کہ رومی ہیں, غسانی ہیں, ایرانی ہیں, کون سی ایسی قوتیں ہیں جو بعد میں تمہارا مقابلہ کریں گی. تو مستقبل کا جو پردہ ہے وہ تو غیب کا علم اللہ کے پاس ہے, لیکن اصل بات کیا ہے کہ مسلمانوں کو حالات کو نظر میں رکھ کر فیوچر کی بھی پلاننگ کرنی چاہیے, ہے نا, شارٹ ٹرم پلاننگ اور لانگ ٹرم پلاننگ, دونوں طرح کی پلاننگ کرنی چاہیے, منصوبہ بندی کرنی چاہیے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ غزوہ بدر ایک ہوا کا جھونکا تھا, آیا اور گزر گیا, بلکہ کیا ہے کہ آئندہ بھی ایسے حالات جو ہیں وہ پیش آئیں گے, ہے نا. اللہ یعلمہم, اللہ ان کو خوب جانتا ہے. وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ, تم اللہ کے راستے میں جو کچھ خرچ کرو گے. اب آپ سوچیں کہ یہاں پہ جو فی سبیل اللہ کہا جا رہا ہے, یہ جنگی تیاریوں کے لیے انفاق کا حکم دیا جا رہا ہے. یہاں پہ جو ہے وہ جس انفاق کی بات کی جا رہی ہے اور جس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے جو تم ایک پینی بھی, ایک پیسہ بھی خرچ کرو گے, اس کا پورا پورا اللہ کے پاس حساب موجود رہے گا, اور پورا پورا تمہیں بدلہ دیا جائے گا تمہاری نیکی کے مطابق. کہ تم جو ہے جو پیسے بھی جو ہے وہ مسلمان آرمی کے لیے, مسلمان فوج کے لیے, مسلمانوں کی قوت فراہم کرنے کے لیے, میڈیا کے لیے اور اسلحے کے لیے, فوجوں کے لیے, جس بھی طرح سے جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے, تو کیا ہے کہ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله, اللہ کے راستے میں ہے یہ. اس کو یہ مت سمجھو کہ یہ کوئی ضائع ہو رہا ہے, یہ کوئی فالتو ہے یا اضافی ہے. یوفا الیکم, اس کے بارے میں تمہارے ساتھ پوری پوری وفا کی جائے گی, اس کا پورا پورا بدلہ تمہاری طرف پلٹایا جائے گا, وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بہترین جرنیل تھے، وہ بہترین سپہ سالار تھے، اور جہاں ایک طرف وہ اصحاب صفہ جو مسلمانوں کی سٹینڈنگ آرمی تھی اس زمانے میں، ایک طرف آپ اس کا خیال رکھتے تھے، دوسری طرف آپ چھوٹے چھوٹے گروہوں کو روانہ کرتے رہتے تھے جو حالات کا اندازہ کریں کہ باہر جو ہے حالات کیسے ہیں، تیسری طرف آپ نے مسلمانوں کو تیر اندازی، گھڑ سواری اور جو اس زمانے کے فنون حرب تھے، جنگی فن تھا، اس کو جو ہے وہ جنگی سکل تھی، اس کو حاصل کرنے کی بھی آپ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ ترغیب دی۔ تو اس لیے کہ مسلمان جو ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آنکھیں بند کر کے اور ہاتھ پاؤں ایسے ہی چھوڑ کر، ڈھیلے چھوڑ کر جو ہے وہ بیٹھے رہیں، بلکہ ان کو حالات کے مطابق جو ہے وہ تیار رہنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی اس میں جو ہے وہ تمہارے ساتھ کمی نہیں کریں گے، اس کا پورا پورا بدلہ، جیسی نیکی ہوگی ویسی ہی تمہیں جو ہے وہ جزا دی جائے گی۔ تو آپ سوچ لیجئے کہ آج کے دور میں حالات کے مطابق جو کچھ بھی تیاری کرنی چاہیے، تو یہاں پہ مسلمانوں کو اس کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ اور اگر آج کے دور میں مسلمان جو ہیں اس سلسلے میں پیچھے ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ قرآنی آیتیں جو ہیں پھر کیا پیغام دیتی ہیں اور مسلمانوں کا عمل جو ہے وہ کیسا ہے۔ تو اس کی پھر وجہ کیا ہے کہ دشمن کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کمزور ہے، مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں کیا اگر، اور نہ کہ کوئی ایسی بات ہے، جہاں بھی کوئی بات ہوتی ہے تو الزام مسلمانوں کے سر پر دھر دیا جاتا ہے، تھوپ دیا جاتا ہے، کبھی میڈیا کے ذریعے، کبھی دوسرے ذریعے، اس لیے کہ پھر دشمن طاقتور ہے اور مسلمان جو ہیں وہ کمزور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم سے ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اسلام جو ہے وہ جنگوں کی ویسے پلاننگ نہیں کرتا، اگر جنگ پیش آ جائے تو پھر مسلمان کیا کریں، یہ ان حالات کی ترغیب دی جا رہی ہے نا؟ ویسے تو معاہدہ کرو، جنگیں نہ ہوں، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اور اگر دشمن سلامتی کی طرف مائل ہوں، فَاجْنَحْ لَهَا، تم بھی جھک جاؤ اس کی طرف، تم بھی معاہدہ کر لو صلح کا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور پھر اللہ پر توکل کرو، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی معاملات میں تمہاری پالیسی بزدلانہ نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے بھروسے پر بہادرانہ اور دلیرانہ ہونی چاہیے۔ اگر دشمن کہہ رہا ہے کہ ہم ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ صلح کرنی ہے، اس کی خواہش کا اظہار کرتا ہے، تو بے تکلف صلح کرو، صلح کے لیے ہاتھ بڑھاؤ، انکار نہ کرو، اس وقت ڈرو نہیں کہ یہ صلح تو کر رہے ہیں لیکن نیک نیت ہی ان کی نہیں ہے، یہ نہیں پریشانی ہونی چاہیے۔ اگر وہ صلح کر رہا ہے تم بھی صلح کرو، کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پہ سلم سلامتی سے ہے نا، آپ نے غور کیا کہ یہاں پہ سلم کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ وہی سلم ہے جو اسلام کا روٹ ہے، اسلام ہے ہی صلح سلامتی کا دین، پیس۔ تو اسلام جو ہے، جو السلام علیکم ہم کہتے ہیں، اس میں بھی صلح سلامتی ہے کہ میری جب سلام کیا مسلمانوں نے، تو مطلب کیا ہے کہ آپ کی جان اور مال ہماری طرف سے محفوظ ہیں، اور جب لوگ اسلام قبول کر لیں گے تو بھی سب کی جان مال محفوظ ہو جائیں گے، ہے نا؟ تو صلح، اسلام جو ہے وہ ٹیررسٹ کا یا یہ جو لوگوں کو نقصان پہنچانے والے یا لوگوں کے امن و امان کو خراب کرنے والے لوگ ہیں ان کا دین نہیں ہے۔ اسلام تو جہاں بھی کیا صلح سلامتی اور امن کے لیے وہ ضمانت بن گیا۔ تو یہاں پر بھی مسلمانوں کو جو توجہ دلائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ صلح جوئی کی نہ صرف اجازت دی جا رہی ہے بلکہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اجتماعی اصول کیا ہے کہ عدل کا احترام کرو۔ صلح اور مصالحت جو ہے اس سلسلے میں جو ہے تم لوگ جو ہے وہ کیا کرو، اگر کوئی قدم بڑھاتا ہے تم بھی قدم آگے بڑھاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، انہو ہو السمیع العلیم، کہ وہی اللہ ہے یقیناً جو سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہو تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ اب یہاں پر کیا مراد ہے کہ اگر وہ تمہیں غداری کرنا چاہتے ہیں، صلح کا کہہ کے پھر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، تمہیں پھر پریشان نہیں ہونا چاہیے، پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا، پھر اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ گویا کہ مسلمانوں کو اخلاقی لحاظ سے کمزور نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کو خام خواہ دوسروں کی نیتوں پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی صلح کرتا ہے تو پھر مسلمان خام خواہ جنگ کو طول نہ دیں، بلکہ کیا ہے کہ پھر اللہ کے بھروسے پر بہادر بن کر صلح کے لیے بڑھنے والے ہاتھ جو ہیں ان کو تھام لیں، اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ اخلاقی لحاظ سے مسلمان جو ہیں وہ کمزور ثابت نہ ہوں۔ تو دراصل اسلام یہ کہہ رہا ہے، اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ حالات جنگ کی بجائے صلح کی جو ہے نا وہ پلاننگ ہونی چاہیے، اور اگر دشمن دھوکا بھی دے، وہ غداری بھی کرے، فریب بھی دینا چاہے، اور پھر کیا ہے کہ مسلمان اپنی قوت، وسائل، اسلحے کی بجائے اللہ کے اوپر بھروسہ کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد کرے گا۔ یہاں پہ بھی وہی مراد ہے، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مومنین کے ذریعے اللہ نے آپ کی مدد کی کہ مومنین آپ کے دست و بازو بن گئے، وہ آپ کے محافظ اور معاون بن گئے، ہے نا؟ اور اللہ نے کیسے مدد کی؟ بنصر ہی، اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دو احسانات گنوائے جا رہے ہیں۔ پہلا احسان کیا ہے؟ ایدکا بنصر ہی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت سے، اپنی مدد سے جو ہے وہ آپ کی مدد کی۔ یہ جو غزوہ بدر کیا تھی، یہ اللہ کی قدرت اور کرشمے کا ایک لاجواب شاہکار تھی۔ تعداد بھی تھوڑی، بغیر تیاری کے نکلے، اسلحہ بھی کچھ نہیں، اور جنگی لحاظ سے بھی جو جگہ تھی وہ بھی مسلمانوں کے پاس مناسب نہیں تھی، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بنصر ہی، یہ میری مدد سے تمہیں جو ہے وہ فتح ملی تھی۔ اور دوسری بات کیا تھی؟ وبالمومنین، یہ مومن تھے جو آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کے دست و بازو بن گئے، ہے نا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا آپ پر احسان ہے کہ ایمان لانے والے آپ کی قوت بن گئے۔ اب مسلمانوں کو بھی احسان بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تم پر اللہ کا کیا احسان ہے۔ مسلمانوں کے حالات کیا تھے مدنی دور میں؟ مسلمانوں کے حالات کیا تھے؟ اوس اور خزرج کے درمیان آپس میں جو تھی وہ ہر وقت لڑائی رہتی تھی۔ کہا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور مومنوں کے دل اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک دوسرے پر جوڑ دیے، ہے نا؟ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ایک دوسروں کے ساتھ جوڑ دیے، تالیف کر دیے، اکٹھے کر دیے۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اگر تم خرچ کرتے جو کچھ زمین میں ہے، زمین بھر کی دولت بھی اگر لوگ خرچ کرتے، ما الفتا بین قلوبہم، تو ان کے دلوں کو جوڑ تو نہیں سکتے تھے۔ ولکن اللہ الف بینہم، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جو ہے وہ جوڑ دیے۔ اب یہاں پر یہ اس بھائی چارے اور الفت اور محبت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے جو اہل عرب کے درمیان اسلام کے نتیجے میں قائم ہوا۔ آپ دیکھیں کہ پہلے قبائلی نظام تھا، صدیوں سے دشمنیاں تھیں، اور خاص طور پر اوس اور خزرج کے معاملے میں سب سے زیادہ نمایاں تھا کہ وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، اور مشہور جنگ بواس کچھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے، ہے نا؟ آپس میں انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ایک دوسرے کو صفائے ہستی سے مٹا دیں گے۔ شدید دشمنی، 3 سال کے اندر اندر گہری دوستی اور برادری ان میں پیدا ہو گئی۔ آپس میں جو لڑائی جھگڑے تھے بالکل ختم ہو گئے، ہے نا؟ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے مدینہ کے لوگوں، اے مہاجرین، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے اندر اتحاد، یکجہتی، بھائی چارے کی فضا پیدا کر دی۔ اگر تم زمین بھر دولت بھی خرچ کرتے تو اس سے تم آپس میں دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے، ولكن اللہ الف بینہم، اور یہ اللہ ہی ہے جس نے لوگوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ تو یہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کی جو جماعت تیار ہوئی اور ان کا جو آپس میں اخوت، بھائی چارہ، محبت اور ان کے درمیان جو پیار کی فضا تھی، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی دولت کا نتیجہ نہیں تھا، دنیا کے مال کے اثرات نہیں تھے، یہ صرف اور صرف اللہ کی تائید تھی۔ انہو عزیز حکیم، یقیناً وہ زبردست اور دانا ہے، وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ قوت والا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے وہ مسلمان جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے جو رحیم اور شفیق بن گئے، صدیوں کی جو دشمنیاں ان کی ختم ہو گئیں، تو اس احسان کو اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں بھی یاد دلاتے ہیں، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، ہے نا۔ اسی طرح غزوہ حنین کے موقع پر جو ہے وہ کیا ہوا تھا کہ جو ہے وہ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ جو ہے وہ ہم نے رسول اللہ کو پناہ دی اور ہم نے جنگ کی اور سارا جو مال تھا غنیمت کا وہ مہاجرین میں تقسیم ہو گیا۔ تو جب آپ کو لوگوں کی ایسے باتیں پتہ چلی کہ انصار ایسی باتیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو کمزور تھے وہ ایسی باتیں کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ پھر اس موقع پر انصار سے خطاب کیا کہ اے جماعت انصار، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت نصیب کی، تم محتاج تھے، اللہ نے تمہیں میرے ذریعے سے خوشحال کر دیا، اور تم ایک دوسرے سے الگ الگ تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں آپس میں جوڑ دیا۔ رسول اللہ جو بات بھی کہتے، انصار اس کے جواب میں کہتے اللہ و رسولہ امن، اللہ اور اس کے رسول کے احسانات اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ اور آپ نے پھر ایک موقع پر کہا کہ اے انصار کے لوگوں، کیا تمہیں یہ پسند نہیں، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ لوگ تو گھوڑے اور اونٹ اور بکریاں لے کر گھر جائیں اور تم اللہ اور اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ؟ اور رونے لگے، رونے لگے، زارو کتار رونے لگے کہ نہیں، ہمیں اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ جو سسٹرہڈ، بردرہڈ اور اسلامی بھائی چارے کی جو فضا ہے نا، یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے، یہ ایسا خوبصورت جو ہے وہ اللہ کا احسان ہے جس کا مسلمان شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آپ سب بھی جو کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سمجھ رہے ہیں، آپ کے اندر بھی سسٹرہڈ اور بردرہڈ کی فضا ہونی چاہیے۔ اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جس جگہ بیٹھتے ہیں بس اسی ساتھ والی سے دوستی کرتے ہیں اور آ کے آپ اگلے دن اسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں کیونکہ آپ کو اس کا مزاج اور اس کا انداز اچھا لگتا ہے، یا پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ گاڑی میں جو اکٹھے آتے ہیں بس ان کی آپس میں زیادہ دوستی ہوتی ہے، ہے نا، یا پھر ایک علاقے کے لوگ یا ایک زمانے کے یا ایک جو ہے وہ قبیلے کے یا برادری کے لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں۔ تو نہیں، زبانیں مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، لہجے مختلف ہیں، اور قومیں، برادریاں، قبیلے مختلف ہیں، لیکن ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، ایک دین پر ایمان لانے والے مختلف علاقوں اور مختلف قبیلوں اور مختلف لہجوں اور مختلف رنگوں، مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ایک قوت ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے قحط پڑا یا مشکل کوئی بھی آئی، کوئی بھی پریشانی ہے، تو ہم اپنے علاقے کے لوگوں کو تو سپورٹ کریں کہ یہ تو پنجابی ہیں، یہ تو پٹھان ہیں، یہ اردو سپیکنگ ہیں، یہ کراچی کے ہیں، اور یہ جو ہے وہ بمبے کے ہیں، اور یہ جو ہے وہ کابل کے ہیں، یا کسی خاص علاقے کے، بلکہ یہ کہ کسی بھی علاقے کے ہوں، مسلمان ہیں، جب تنگی اور پریشانی میں، جب ان کو کوئی ضرورت ہے، جب خدمت خلق کا معاملہ ہے، تعزیت کا ہے یا عیادت کا ہے، تو ہمیں اس وقت جو ہے یک جان ہو جانا چاہیے، ہے نا، ہمیں ایک ہو جانا چاہیے، ایک قوت بن جانی چاہیے۔ اور واقعی آپ غور کریں کہ اسلام کیسے ہم سب کو اکٹھا کر دیتا ہے، کیسے ایک دوسرے کے لیے دل جو ہے وہ تڑپتے ہیں، اور کیسے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے انسان جو ہے بےتاب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ ایک ایسا احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر کیا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں اور کہتے ہیں انہو عزیز حکیم، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ پھر فرمایا یا ایها النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے لیے اور تمہارے پیروکار اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے. تو پھر یہ بات کہنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ عائدو, تیاری رکھو جتنی رکھ سکتے ہو, ہے نا. دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے, آپ کے لیے بھی اور اہل ایمان کے لیے. اس کا یہ مطلب ہے کہ جتنا بھی, جتنی قوت اور اسباب اور وسائل تمہارے پاس ہیں اس کو تیار رکھو, اور اس کے بعد پھر اللہ تمہارے ساتھ ہے. تمہیں کسی غم کی, کسی پریشانی کی اور کسی طرف بھی جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کی یا شکست کھانے کی یا حوصلوں کے توڑ دینے کی یا ٹوٹ جانے کی اس کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ اللہ آپ کو کافی ہے. اور دوسرے, جو مومن آپ کی پیروی کرنے والے ہیں, تو مسلمانوں کی جماعت جو آپ کی پیروی کرتی ہے وہ کافی ہے, خواہ وہ تعداد میں تھوڑی کیوں نہ ہو, ہے نا. پیچھے بھی کہا نا ایدہ کا بنصر ہی وبل مومنین. اور دوسری طرف مسلمانوں کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ کافی ہے. ایک طرف کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ مومن جو کہ ایمان لانے والے ہیں, ہے نا. اور دوسرا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کے لیے اور اہل ایمان کے لیے بس اللہ کافی ہے.